بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. إنسبكتر فينز أند ألدرز، رسول الله صلى الله عليه وسلم on one occasion told سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه that O معاذ، يا معاذ، إني أحبك في الله. O Mu'adh, I love you for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. O inni uhibbuk, I love you. So ensure that after every salah, you make this dua. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. O Allah, help me to make your dhikr. A'inni ala dhikrika wa shukrika, to be grateful to you. وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ. And O Allah, enable me to worship you in a beautiful manner. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam emphasized this on Sayyidina Mu'adh radiallahu anhu when he said, فَلَا تَدَعْ. Don't ever leave this out. Don't leave this out. In other words, ensure that you make this dua, and this dua after every salah. So Allahumma a'inni ala dhikrik. O Allah, help me, assist me to make your dhikr. The dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, like it is done verbally also, it is done with the heart as well. So to be constantly in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama also explain, a person who is in the obedience of Allah, he is also in the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Because as you are conscious and aware of Allah, that will lead you to being obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. So, a'inni ala dhikrik. Whether you are doing dhikr with a tasbih in the hand or not, sometimes this is common, and the ulama have highlighted this, that a person is doing dhikr with a tasbih, shaitan then tells him that you are showing off. Who are you to walk around with the tasbih? So this is a waswasa from shaitan. Salaytum. Alhamdulillah, Zirwana is here. Ala dhikrika wa shukrika, to be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for all ni'mat, wa husna ibadatik, and to worship Allah in a beautiful manner. Allah give us tawfiq.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. اردو میں کہوں گا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل کرم ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم بنایا ہمارا دین اسلام ہے اور ہمارا نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ ہمارے رب ہیں اللہ ہمارے واحد معبود ہیں یہ پہچان حاصل ہونا اور اسے مان لینا مان کر سعادت مند ہونا یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اللہ کی نعمت ہے رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ جو شخص صبح اور شام تین مرتبہ یہ کلمات پڑھے دل سے حدیث شریف میں ہے کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ اللہ تعالی ضرور اس شخص کو قیامت کے دن خوش کریں گے جو صبح اور شام یہ کہے رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ یہ دعا شکر بھی ہے ادائے شکر کی بھی دعا ہے اور اس میں استحضار بھی ہے اس بات کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں میں مسلم ہوں میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوں ان تین باتوں کا استحضار مراقبہ ہر صبح اور ہر شام یہ آدمی کو دین پر چلانے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت پر چلنے کی یاد دہانی کرتے رہے گی یہ دعا اس میں اللہ کا شکر بھی ادا ہوتا ہے اور اس سے یہ مراقبہ اور استحضار کا عمل بھی ہوتا ہے جس سے آدمی کو دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے اور سارے کاموں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں شکر کرنے کے لیے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور استحضار کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر مجھے چلنا ہے اس بات کے استحضار کے لیے ایک دعا یہ ارشاد فرمائی کہ صبح پڑھو اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر اے اللہ اس صبح میں کوئی بھی نعمت چھوٹی بڑی کوئی بھی نعمت میرے اندر آپ کے کسی مخلوق کے اندر موجود ہے تو یہ صرف آپ کی طرف سے ہے آپ کا کوئی شریک نہیں حمد آپ کے لیے ہے شکر آپ کے لیے ہے اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر شام کو بھی یہی دعا صرف اصبح کی جگہ امسا شام کو اس طرح کہے گا اللہم ما امسا بی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کو یہ ما اصبح یہ دعا پڑھے گا فقط ادا شکر یوم ہی, اس نے گویا دین کا شکر ادا, دین کا شکر ادا کر لیا. شام کو جو پڑھے گا وہ گویا رات کا شکر ادا کر لیا. اللہ رب العالمین ہمیں ان اذکار اور ادعیہ پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جو ہمارے ایمان اور افکار و اخلاق اور عقائد کی تجدید اور ان میں تازگی پیدا کرنے کا سبب بھی ہے اور اپنی جگہ مستقل دعا اور ذکر بھی ہے. ترجمہ تو نہیں ہوگا نا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مولانا mentions that we should be very grateful to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah Rabbul Izzah has made us Muslims. Allah has made us from the followers of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. We are grateful that to have Allah Rabbul Izzah as our Rabb. This is the crux of a dua of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. That person who says Raditu billahi rabba wa bil islami deena wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya, that person who recites this thrice in the morning and thrice in the evening, then Allah subhanahu wa ta'ala on the day of qiyamah will definitely make this person happy. What does this translate as? I am happy and pleased that Allah is my Rabb, that Islam is my religion, and that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is my Nabi. This is a reminder for us every morning and every evening. In this we are also expressing our gratitude for these ni'mats, the ni'mat of Islam, the ni'mat of Allah being our Rabb and us realizing that Allah is our Rabb, the ni'mah of having Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam as our messenger, as our Nabi. This also serves as a form of dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. It serves as a reminder as well. So together with it being a form of shukr, gratitude, reminder, a person, this serves as a form of muraqabah, self-reflection over these great ni'mats. A person who makes this habit morning and evening, then this will make it easy for him to turn to Allah subhanahu wa ta'ala for all his affairs. This will make it easy for him to follow the way of Nabi sallallahu alayhi wa sallam in every aspect, and the way of Islam as well. In this manner, there are many du'as that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has taught the ummah. Du'as that form a source of the remembrance of Allah, a source of shukr to Allah subhanahu wa ta'ala, du'as that refreshen our iman. Another du'a Mawlana mentions is in the morning, if a person recites, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik, faminka wahdaka la sharika laka falaka alhamdu wa laka shukr. O Allah, whatever ni'mah, whatever bounty of yours I am experiencing this morning, and every other creation of yours, whatever ni'mah and bounty they are experiencing, then it is solely from you alone. It is from you alone, and you have no partner. فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرِ. The last part is, and O Allah, all praise is due to you, and all thanks and gratitude is due to you as well. In the evening, to recite the same dua, but the beginning words will change. Instead of Allahumma ma asbaha bi min ni'ma, it will be Allahumma ma amsa bi min ni'ma. And the hadith says that person who will recite this in the morning, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, till the end of the dua, then this person has fulfilled the shukr and gratitude for that day. And a person who will recite this in the evening, the same benefit is acquired, that this serves as his shukr for the evening, and it will be considered as if he has fulfilled the right and his duty of gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala for that evening. So these are du'as of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that we should be learning, practicing. As mentioned, these serve as a means of muraqabah for us also. So this kind, you know, of a ibadah takes place in addition to the recital of the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, in addition to refreshing our iman. So we should make a habit of inculcating, inshallah, and practicing these du'as.
La ilaha illallah. اللہ رب العالمین کی مہربانی، اللہ کے فضل و کرم سے جب ہمیں ایمان کی پہچان مل گئی اور ہم مومن ہو سکے، مسلم ہو سکے، تو اب اس نعمت کے حقوق ہیں ہم پر، اس نعمت کے حقوق ہیں۔ ایک تو شکر ادا کرنا، الحمدللہ علی نعمت الاسلام۔ کسی نے یہ جملہ کہا تھا، الحمدللہ علی نعمت الاسلام، سارے شکر حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے اسلام کی نعمت پر، اللہ نے مسلم بنایا، میں مسلم ہوں، اس پر اللہ کا شکر، اللہ کا حمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، لقد حمدت علی عظیم، تم تو بہت بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت پر تم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ تو ایک تو اس نعمت پر شکر ادا کرنا، یہ سب یہ ایک حق ہے، لیکن سب سے بڑا حق یہ ہے کہ یہ شکر صرف زبان سے نہ ہو بلکہ یہ شکر دل سے آئے اور اپنی پوری زندگی میں اس کا اثر نظر آئے۔ میری پوری زندگی میں اسلام کے احکام نظر آئے، پھر اس نعمت کا شکر ادا ہوگا۔ اس کے لیے سب کو کوشش اور محنت کرنی چاہیے کہ آدمی اپنی زندگی اسلام کے مطابق ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کے مطابق ہو جائے۔ اس کے لیے جس طرح یہ فرض ہے کہ آدمی ایمان سیکھے، ایمان سیکھے، ایمان لانا جس طرح فرض ہے، ایمان کا سیکھنا بھی فرض ہے، ایمان کی حفاظت کرنا بھی فرض ہے، ایمان پر ثابت قدم رہنا بھی فرض ہے۔ ایمان لانا فرض، ایمان سیکھنا فرض، ایمان والی زندگی سنوارنا، اپنی زندگی کو ایمان کے مطابق ایمانی زندگی بنانا، یہ بھی فرض، ایمان کی حفاظت کرنا بھی فرض۔ تب آدمی ایمان سیکھے۔ کیسے سیکھے؟ کس کو، کسے کہا جاتا ہے ایمان سیکھنا؟ صحابہ کرام کا ایک جملہ بہت مشہور ہے، خاص طور پہ جماعت تبلیغ کے ساتھیوں میں یہ جملہ بہت مشہور ہے، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن۔ لیکن اس جملہ کا جو صحیح مفہوم ہے، کامل مفہوم ہے، اس مفہوم کے بارے میں بہت سارے جگہوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا، فزددنا به ایمانا، قرآن، پھر قرآن کے ذریعہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا رہا۔ صحابہ کرام میں سے متعدد صحابی سے یہ جملہ منقول ہے، ثابت بھی ہے۔ لیکن کیا معنی ہے اس کا، تعلمنا الایمان کا؟ تعلمنا ایمان سیکھنے میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں۔ اگر ایک جملہ میں اس کا ترجمہ کیا جائے، اس کا مفہوم بتایا جائے، تو یہ کہنا پڑے گا کہ آدمی فرض عین والا علم سیکھ لے۔ فرض عین، جتنا علم، علم وحی، قرآن و حدیث اور اسلامی شریعت کا جتنا علم سیکھنا ہر مؤمن مؤمنہ پر، ہر مسلم مسلمہ پر، ہر صنف کے مسلمان پر فرض ہے، متعین طور پر فرض ہے۔ وہ پورا حصہ آدمی دھیرے دھیرے سیکھ لے تو یہ ہے فرض عین علم کا سیکھنا، اور یہی ہے ایمان کا سیکھنا۔ مثلا ایمان کے 77 شاخ ہیں، 70 سے زائد شاخ، یا اگر کہیں 60 سے زائد شاخ، صحیح ہے دونوں، اس لحاظ سے بعض شاخ بڑا ہوتا ہے اسے الگ حساب کیا جاتا ہے، بعض شاخ اس کے تحت ہوتے ہیں اسے اگر الگ حساب نہ کیا جائے تو یہ 65-67 کہیں یا 77 کہیں، دونوں باتیں صحیح ہیں، دونوں روایت میں مذکور ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں، تو ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں، ہر شعبہ کا علم مجھے حاصل ہونا چاہیے۔ اگر کسی شعبہ کا علم ہی مجھے حاصل نہیں ہوا، پتہ ہی نہیں مجھے، تو پھر یہ ایمان سیکھنا نہیں ہوا۔ ایمان سیکھنے کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ صرف مخلوق سے یقین ہٹا کر خالق پر یقین جماؤ، صرف اتنا یقین سیکھ لیا تو ایمان سیکھنا ہو گیا، یہ تصور صحیح نہیں، یہ تصور صحیح نہیں۔ اور خود مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، خالق سے ہونے کا یقین، اس جملہ کا مفہوم ہی کیا ہے؟ اس جملہ کا مفہوم عوام جس طرح سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے مفہوم اس کا۔ اس کا مفہوم علماء کرام سے سیکھنا پڑے گا۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان کے سارے شعبوں کا علم اگر میں نے حاصل نہیں کیا تو ایمان سیکھنا نہیں ہوا۔ اللہ نے کیا فرض کیا اللہ اپنے بندوں پر، اللہ نے کیا حرام کیا اپنے بندے پر. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرائض کا ذکر کر دیا, یہ فرض ہے بندوں پر. حرام کا ذکر کر دیا کہ یہ حرام ہے, ان چیزوں سے بچنا ہے, یہ چیزیں کرنا ہے. تو فرائض الاسلام, ایک مسلم پر اللہ نے کیا کیا فرض کیا اور ایک مسلم کو کن کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا. محارم کا علم اور فرائض کا علم اگر نہ ہوا تو ایمان سیکھنا نہیں ہوا. اور ایمان کی ابتدا تو عقیدے سے ہے, عقیدے سے. عقائد کا علم حاصل کرنا پڑے گا. عقائد کا علم حاصل کیے بغیر ایمان سیکھنا نہیں ہوتا. ایک ایک عقیدہ کو آدمی سمجھے, یہ نہیں کہ مکتب میں جو پڑھ کر آیا آمنت باللہ کما ہوا بھی اسمائی و صفاتی ہی و قبل تو جمیع احکامی, بس یہ ایک جملہ اس پر موت آ جائے. وہ تو ابتدا ہے, اب اس کی تفصیلات مجھے معلوم کرنی ہے عقائد کی. عقائد کا علم ٹھیک ٹھیک حاصل نہ کرنے کی وجہ سے یہ فتنہ ہو رہا ہے کہ کوئی قادیانی بنتا ہے, کوئی شکیلی بنتا ہے, کوئی عیسائی بنتا ہے, کوئی کفری فتنوں کے علاوہ بھی ایسے گمراہی کا کوئی انتہا نہیں. مختلف گمراہیوں میں آدمی پھنس جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے وہ گمراہی کی دعوت کو لے لی. یعنی بہت ساری دینی خدمتوں میں, دینی کاموں میں مشغول ہے, اس کے باوجود فتنوں میں پڑ جاتا ہے. کیوں فتنوں میں پڑ رہا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عقائد کا, اسلامی عقائد کا صحیح علم حاصل نہیں کیا جاتا. اسلامی عقائد کے علم کے بغیر ایمان سیکھنے کا دعویٰ صحیح نہیں ہے. حقوق, کس کا کس پر کیا حق ہے, حقوق کا علم یہ فرض علم کا حصہ ہے, اس کے بغیر ایمان سیکھنا نہیں ہوتا. اور قرآن کریم کا ایک معتد بھی حصہ آدمی صحیح تلاوت سیکھے, اس کے بغیر ایمان سیکھنا نہیں ہوتا. یہ جو کہا کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا, وہ پھر قرآن سیکھنے کا معنی یہ ہے قرآن کی تفسیر, قرآن میں کس آیات میں کیا کیا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا. وہ تو ایک لمبا سلسلہ ہے, وہ چلتا رہے گا. ایمان سیکھنا یعنی فرض عین علم سیکھنا, یہ مختصر ہے. اور قرآن سیکھنے کا سلسلہ بہت لمبا ہے, وہ چلتا رہے گا ہر ہمیشہ. یہ ہے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. تو تعلمنا الایمان سیکھنا, یہ بغیر علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہو کر سیکھے بغیر ایمان سیکھنا تام نہیں ہوتا. یہ ایک حقیقت ہے جس کے بارے میں, جس کو سمجھنے میں بھی بسا اوقات آدمی کو تساہل ہوتا ہے, سمجھنا نہیں چاہتا, سمجھنا نہیں چاہتا. یہ وہ اس فکر میں پڑے ہوتے ہیں کہ ایمان سیکھنا صرف چل چل کر سیکھے آدمی ایمان, صرف نقل حرکت, یہی ایمان سیکھنے کا طریقہ ہے. سو مرتبہ نقل حرکت, ہمارے دین میں نقل حرکت بہت اہم ہے, بہت اہم ہے نقل حرکت. لیکن یہ سوچنا کہ ایمان نقل حرکت کرتے ہی سے خود بخود آٹومیٹکلی سیکھنا ہو جائے گا, یہ تصور صحیح نہیں ہے. اس کو علیحدہ توجہ دینا پڑے گا, علیحدہ مستقل طور پر توجہ دینا پڑے گا. چاہے آپ سفر میں عالم سے سیکھیں, چاہے اپنی جگہ مقیم رہتے وقت عالم سے سیکھیں, یہ عالم سے سیکھنا پڑے گا. یا جس نے عالم سے اچھی طرح سیکھ لیا ہے اس سے سیکھنا پڑے گا. یہ اتنی ہلکی چیز نہیں ہے ایمان سیکھنا کہ بس میں نے چلا لگا لیا اور آٹومیٹکلی میں نے سیکھ لیا. یہ تصور, میری بات ممکن ہے بری معلوم ہو, ممکن ہے میرے لہجہ میں کچھ سختی ہو, وہ معاف کر دیجئے, لیکن اصل جو بات ہے وہ ہمیں سمجھنا پڑے گا. اور اہمیت کے ساتھ اس بات کو لینا پڑے گا کہ ایمان سیکھنا یہ ایک مستقل کام ہے. اس کے لیے نہ شریعت نے یہ کہا کہ بھائی نقل حرکت سے سیکھو, نہ یہ کہا کہ اپنی جگہ پر سیکھو. سیکھو جس طرح بھی سیکھو سیکھو, لیکن ایسے آدمی سے سیکھنا پڑے گا جس کے تعلیم پر اعتماد کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ تو شریعت کی چیزیں ہیں, قرآن حدیث کی چیزیں ہیں. یہ ایسے آدمی سے سیکھنا پڑے گا جن کا سیکھنا سکھانا مستند ہے, اس طرح سیکھنا پڑے گا. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بس اور مختصر دو تین باتیں کر کے میں بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ.
حضرت says that after becoming believers and reciters of kalima la ilaha illallah muhammadur rasulullah, on one hand it's a great ni'mat from the side of Allah subhanahu wa ta'ala. On the other hand, the kalima and iman has many rights upon us, many duties. We have many duties towards our iman. And among it, for example, is to be grateful for the iman. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. To say all praise due to Allah subhanahu wa ta'ala for the ni'mat of Islam. Once a sahabi recited this, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam then approved of this and said that you have praised Allah and have been grateful for something extremely great, for the greatest of bounties, because there is no bounty greater than this. So to be grateful for the ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala, to be physically conscious and aware of this, that this is the greatest bounty of Allah subhanahu wa ta'ala. Similarly, for us to learn iman, to practice on iman, and to remain steadfast on iman, these are also part and parcel of our duties towards our iman. To learn iman, and thereafter to practice on our iman, and to remain steadfast that everything is done in accordance to the dictates of iman, in accordance to the command of Allah subhanahu wa ta'ala, in accordance to the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Iman, to learn iman has got many branches. Some ahadith mention more than 60 branches, some say more than 70 branches. To learn these aspects of iman is part and parcel of our duty. This is, Mawlana says, to learn iman, we hear the statement that the sahaba radiallahu anhum, several sahaba mentioned, ta'allamna al-iman, thumma ta'allamna al-Qur'an. We learned iman, then we learned the Qur'an. And fazdadna bihi imanan, thereafter our iman increased further. So he says that the meaning of ta'allamna al-iman, we learned iman, many people misunderstand. What is the actual meaning of ta'allamna al-iman, that we have learned iman? It's not only to learn iman and yaqeen like we understand by going out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. That is definitely important and very, very important, and that has to continue. But the first meaning is to learn the farz-e-ayn, that amount of deen that is necessary for every person, every Muslim, every reciter of the kalima la ilaha illallah, whatever amount of ilm and knowledge he has to acquire. That is the first meaning here. Not only the iman and yaqeeni aspect that we commonly understand, but rather the knowledge of deen, the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, the prohibitions, the things that are binding, the fara'iz, as well as the maharim, those things that Allah subhanahu wa ta'ala has declared impermissible. To learn these things, this is what the sahaba radiallahu anhum are referring to. For example, learning about the commands of Allah, learning about our iman and our deen entails having and acquiring the correct aqidah, the correct belief structure. If a person is weak in his aqidah, then he gets swayed and he will be influenced by many other ideologies. Some person is influenced by Qadianism, somebody by some other type of ideology. The study of aqaid, Mawlana mentions, you know, is not restricted to what we learned in our youth, in our childhood. The iman mujmal, amantu billahi kama huwa bi asma'ihi wa sifatihi wa qabiltu jami'a ahkami. That is not all that we learn that and we'll die with that. That is only the beginning of our study of aqidah. That is only the beginning of our study of aqidah. And if, like Mawlana mentioned, that if our aqidah is not strong, then a person can be engaged in the effort of deen also. He can be engaged in the effort of deen, but he can still be affected by ideologies. He can still be swayed. Therefore, it is important for us to understand that learning iman, when the sahaba said, it means learning the rules of iman, learning the proper aqidah, and studying this by the ulama. See, this will only happen by the ulama, and by studying under those ulama who are reliable, who are authentic, or studying by those who have acquired sufficiently by other authentic ulama. This is the only way in which we will be fulfilling this duty of learning iman. And this is what the sahaba radiallahu anhum were referring to. Then when they said, ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ, then we learned the Qur'an, that is referring to the added details beyond the basics, the added details and the tafsir and the commentary of Qur'an. Then they went further and further into that, and that will never, that is a long journey. And the Qur'an, the meanings of the Qur'an and the understanding of the Qur'an, that is a never-ending journey and it's a lifelong journey. So therefore, thereafter, when they went into that, that thereafter contributed towards the increase of their iman. So he says that moving out in the path of Allah, that is definitely, you know, wanted, and that should continue. But together with that, we should be spending time in the company of an alim, whether it be whilst out in the path of Allah, going out in jama'at with an alim, learning from him, or sitting in front of an alim in the masjid and acquiring our ilm.
La ilaha illallah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. To har mu'min par, har muslim par, farz-e-ayn ilm seekhna, farz-e-ayn ki baqadar ilm seekhna, ye farz hai. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam ne is par bahut sari hadithon mein tanbih farmayi hai. ایک حدیث میں عرض کر کے بات ختم کروں گا انشاءاللہ. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر تشریف فرمایا اور نام لے کر مختلف قوموں کی تعریف فرمائی، یعنی ان کے ہاں علم کا چرچا ہے، اس طرح تعریف فرمائی کہ وہ علم سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں، پھر نام لیے بغیر یہ ارشاد فرمایا، ما بال اقوام لا يتعلمون من جیرانهم، ما بال اقوام لا يتفقهون من جیرانهم، ما بال اقوام لا يتفطنون من جیرانهم. ان لوگوں کا، ان قوموں کا کیا ہو گیا نام لیے بغیر، جو اپنے پڑوسیوں سے سیکھتے نہیں، لا يتعلمون من جیرانهم، ضروری علم سیکھتے نہیں، ان کا کیا ہو گیا، وہ اپنے پڑوسیوں سے دین کی سمجھ کیوں حاصل نہیں کرتے؟ دوسرا جملہ لا يتفقهون. تیسرا جملہ، ان کا کیا ہو گیا کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے فطانت سیکھتے نہیں، یعنی ایک آدمی دین اور دنیا کے لحاظ سے فطین بننا ایک کام ہے، یہ فطین کیوں نہیں بن رہا ہے؟ تین باتیں، کیوں علم سیکھ نہیں رہا، کیوں سمجھ دین کی سمجھ حاصل نہیں کر رہا، اور کیوں وہ فطین نہیں بن رہا ہے. بات ختم نہیں ہوئی. فرمایا ما بال اقوام لا يعلمون جيرانهم، لا يفقهون جيرانهم، لا يفطنون جيرانهم. ان لوگوں کا کیا ہوا، اپنے پڑوسیوں کو کیوں علم نہیں سکھاتے؟ ان لوگوں کا کیا ہوا کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو دین کی سمجھ کیوں نہیں دیتے؟ لا يفقهون. پھر فرمایا ان لوگوں کا کیا ہوا جو اپنے پڑوسیوں کو فطین نہیں بناتے؟ تو دونوں فریق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیوں علم نہیں حاصل کرتے ہو، تم کیوں دین کی سمجھ حاصل نہیں کرتے ہو، کیوں تم فطین بننے کی کوشش نہیں کرتے ہو؟ اور دوسری فریق کو کہا کہ تم کیوں ان کو فرض علم نہیں سکھاتے، کیوں نہیں سکھا رہا ہے ان کو علم، کیوں ان کو دین کی سمجھ نہیں دے رہا ہو، فقی کیوں نہیں بنا رہے ہو ان کو، کیوں ان کو فطین نہیں بنا رہے ہو؟ اگر انہوں نے سیکھا نہیں، سمجھ حاصل نہیں کی، فطین نہ بنے، اور وہ نہ سکھائے، فقی نہ بنائے، فطین نہ بنائے، لأعاجلنہم بالعقوبۃ فی الدنیا، میں دنیا میں نقد سزا دوں گا اس کا. اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ فرض علم کا عام کرے، اور فرض علم کا عام کرنے کو نہیں کچھ یاد کرا دیا، ایسا نہیں. علم، فقہ، فطانت، تین مرحلہ، یہ متعلمین کی ذمہ بھی ہے اور معلمین کی ذمہ بھی ہے، اور یہ نہ ہونا یہ موجب تعزیر ہے، موجب سزا ہے اگر اس میں تساہل کیا گیا. یہ کام، یہ اس کا معنی ہے ایمان سیکھنا، یہ ہے ایمان سیکھنا، علم، فقہ، فطانت، فرائض دین کو، ضروریات دین کو، بنیادی باتوں کو، عقائد کی بنیادی باتیں، عبادات کی بنیادی باتیں، معاملات کی بنیادی باتیں، معاشرات کی بنیادی باتیں، اخلاقیات کی بنیادی باتیں، دین کے جتنے شعبے ہیں، ہر شعبے کے جو مبادیات ہیں، بنیادی باتیں ہیں، ان کا عام چرچا ہونا ضروری ہے. کوئی گھر، کوئی فرد، کوئی صنف، اس سے باقی نہ رہے. جماعت تبلیغ کا جو کام حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا, اس فرد علم کو عام کرنے کے لیے شروع کیا. اب یہ کس زمانے میں, کس دور میں, کس علاقے لوگوں میں, کن ذمہ داروں کے دور میں یہ مقصد زیادہ پورا ہوا اور کہاں یہ مقصد غائب ہو گیا یا ڈھیلا ڈالا رہا, وہ ایک الگ تاریخ ہے, وہ ایک الگ تاریخ ہے. اور نہ جماعت تبلیغ کا کام حضرت الیاس رحمۃ اللہ نے جس نحت سے شروع کیا, دعوت تبلیغ تو یہ کام انبیاء علیہ السلام کے زمانے سے اب تک ہے, قیامت تک رہے گا. جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کام میں وہ آ گیا, انقطاع آ گیا کہ ایک لمبا زمانہ گزر گیا, لوگ بھول گئے دعوت کو, تبلیغ کو, نہ جانتے تھے کیا چیز ہے کیا ہے, تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس بھلے ہوئے سبق کو جو عرصہ سے منقطع تھا اس کو زندہ کیا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے. اس انداز سے جو لوگ تاریخ بیان کرتے ہیں تبلیغ کی اور دعوت کی, وہ بڑے جاہل ہیں, بڑے گمراہ ہیں, جانتے ہی نہیں کچھ تاریخ کو. یہ ایک تسلسل ہے, اگر تسلسل نہ ہو تو مولانا الیاس کے شروع کرنے سے تو کچھ اعتبار ہی نہیں اس کا. اگر تسلسل نہ ہو, غائب ہو گیا تھا, تو یہ کہاں سے شروع کرے گا؟ مجددین کبھی بھی ایسے نہیں ہوتے کہ وہ یہ تو سب آخری نبی کی امت ہیں, خاتم النبیین کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے؟ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا خاتم النبیین کے بعد. خاتم النبیین کے بعد ہر زمانے میں جو مجددین ہوتے ہیں وہ سب مجدد تو خاتم النبیین کے امت کے مجدد ہیں. تو اگر ان کی تعلیم, رسول اللہ کی تعلیم تسلسل کے ساتھ جاری نہ ہو تو یہ مجدد کہاں سے لے گا؟ اس لیے کبھی بھی دین کی تاریخ, دینی کاموں کی تاریخ اس طرح بیان نہ کیجئے کہ لوگ سب بھول گئے. سب نہیں بھولے, سب بھولے تو یہ آدمی کہاں سے لائے گا؟ اس کے پاس وہی تھوڑے آتی ہے, وہی تو انبیاء پر آتی تھی اور وہی منقطع ہو گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد, انتقال کے بعد وہی منقطع ہو گئی. وہی جس دن ان پر پہلی وہی نازل ہوئی اس وقت سے وہ خاتم النبیین ہیں. اس وقت سے نہیں, اس وقت سے ہمیں پتا چلا کہ خاتم النبیین آ گئے. ورنہ کتبت خاتم النبیین عند اللہ وآدم منجد فی طینتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے پاس خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جبکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی پوری نہیں ہوئی. تو ملائے اعلیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے طور پر معروف تھے, عالم ارواح میں خاتم النبیین کے طور پر معروف تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس دن بعثت ہوئی خاتم النبیین آ گئے, اقرا جب نازل ہوا بس خاتم النبیین آ گئے. اس کے بعد سے اور کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو اس دعویٰ یہ متنبی کا دعویٰ ہے. تو حاصل یہ ہے کہ دینی کاموں کا تسلسل اب بھی ہے, قیامت تک پڑ, یہ الگ بات ہے. کسی علاقے میں, کسی زمانے میں کام کرنے والے ساتھی کم ہو جاتے ہیں, سمجھنے والے ساتھی کم ہو جاتے ہیں, ایک حقیقت ہے. لیکن انقطاع ہو گیا, سب غافل ہو گئے, سب غافل ہو گئے, یہ کہنا حرام ہے, حرام, انتہائی خطرناک گمراہی ہے. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس تسلسل کا جو کام, جو اس وقت خاص طور پر ہندوستان میں جو ایک عوام اور علماء میں دوری, عوام علماء کے پاس آتی نہیں, سیکھتے نہیں, اس کو کیسے دور کیا جائے, اس کے لیے یہ طریقہ انہوں نے سوچا. یہ ایک مباح طریقہ ہے, اچھا طریقہ ہے, مفید طریقہ ہے, یہ سوچا ہے انہوں نے. اب چلتے چلتے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اوہو یہ دعوت کا اصل طریقہ ہے جس سے پورے دنیا کے مولوی صاحبان, بالکل مدارس کے مولوی صاحبان غافل ہیں اس سے. یہ مسنون طریقہ یہی ہے, یہ لوگ اس سے غافل ہیں, اس طرح باتیں بناتے رہتے ہیں. اور اس میدان میں سب سے جس آدمی نے اس گمراہی کو لوگوں کے دل میں, دماغ میں راسخ کرنے کی ایک گویا کہ ایجنڈا لے لیا, وہ ہے مولانا سعد صاحب. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. اور جو حقیقت کو اچھی طرح بیان کر رہے ہیں, اصلاح کی طرف متوجہ کر رہے ہیں, وہ ہے مولانا ابراہیم دیولا. سنیے ان کے ملفوظات, آپ تنبیہ کرتے رہتے ہیں کہ محنت زندہ کرنا مقصد نہیں ہے، دین زندہ کرنا مقصد ہے. اگر تمہاری نقل و حرکت سے محنت زندہ ہوئی لیکن دین زندہ نہیں ہوئی تمہارے اندر، گھر کے اندر، پڑوسیوں کے اندر، تو پھر یہ مقصد نہیں ہے. مقصد تو دین زندہ کرنا ہے. یہ ایک جملہ، اس پر غور کریں آپ. وہ عرب میں بیان کرتے ہیں لیسا الخروج من قریۃ الى قریۃ، ہذہ سورۃ الخروج، واما حقیقۃ الخروج فالخروج من الہوا الى الہدا. یہ جو نقل و حرکت میں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، یہ تو صورت خروج کی صورت ہے. خروج کی حقیقت یہ ہے کہ میں ہوا سے، خواہشات سے نکل کر ہدایت میں آ جاؤں. یہ ہے خروج کی حقیقت. اس حقیقت کو سامنے رکھ کر جو بھی محنت ہوگی دین پر، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی محنت، سنت والی محنت. اللہ تعالیٰ اس محنت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.
To study deen, to learn deen, to learn the farz-e-ayn aspects of deen, the bare essentials of deen, is necessary and farz upon us. On one occasion, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ascended the minbar. He spoke about certain tribes and he praised them. He praised them for their ilm and knowledge that they had and the good qualities that they had. And thereafter, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam reprimanded certain people without naming them. But he reprimanded them and said that what is the matter with these people, or what is the matter with certain people? They do not go and acquire knowledge from their neighbors, meaning from their knowledgeable neighbors. What is the matter with these? With some people, they do not go and acquire the correct understanding of deen from their neighbors. What is the matter with the people, or with certain people, that they do not go and acquire the correct consciousness and awareness of deen? Three things: ilm, acquire knowledge; faqaha, to acquire the understanding, correct understanding of deen; and fatana, to get the correct awareness and consciousness of deen. Like in dunya also, we acquire this kind, we are aware of what is important, what is not important. We are aware at all times what is needed, how we are going to benefit. So all three things, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam reprimanded these people for that. And thereafter, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam addressed those who had these qualities ambiguously, and he said that what is the matter with those who are not going to their neighbors to teach them, who are not going to their neighbors to give them the correct understanding of deen, who are not going to their neighbors to give them the correct awareness of deen and Islam? So both sides Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam addressed, that those that are not going to learn and those who have that knowledge and are not teaching it to those who are unaware. This shows to us the importance of these qualities, that if we don't have it, we have to go to those who have it. And those who have it should avail themselves and teach it to those who are unaware of this. This is the system of Islam. This is, inshallah, what will allow Islam to flourish in our lives. And this is what Hazrat Mawlana Ilyas Sahab rahimahullah made aam. The system of linking up the people, the general people, with the ulama, creating the link so that they can learn the basics of deen, they can learn what is important. This Hazrat Mawlana Ilyas Sahab rahimahullah made this effort to create, to bridge this gap, and to continue in this direction, for the ummah to continue and to flourish. Mawlana says that some people misunderstand and they explain it wrong, and this is a very major mistake, to think that the system of learning and teaching, the system of acquiring the knowledge of deen and the revival of deen, that stopped and the ummah in totality forgot the sabak. And then Hazrat Mawlana Ilyas Sahab rahimahullah revived this. To think like this is wrong. Mawlana says it's very wrong, because this is all part of a continuous chain. Yes, sometimes it gets a bit weak and sometimes it gets stronger in the ummah, but to think that it was a forgotten lesson by the entire ummah, this is wrong. We get mujaddids that come from time to time who revive the deen. But how are those mujaddids created? There had to have been some chain. There had to have been some link of that mujaddid to someone before him. which shows the continuity of the system, although it may have been weaker, and then with the reviver, it was revived again. So the same here. This is the effort of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. After Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, there's no other Nabi to come. With the passing of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahi has stopped. So if the system of learning and teaching had to stop completely in the ummah, then how did they all of a sudden realize it again? There had to have been some chain that linked them up to the system before. And this is the system of all the Anbiya alayhimu salatu wassalam. It continued from before the coming of Anbiya alayhimu salatu wassalam, that our Nabi sallallahu alayhi wasallam was known as a Nabi and the seed of all prophets before, while Adam alayhi salam was still being created. And then the Anbiya were informed as they came into the Ummah. And then Rasulullah sallallahu alayhi wasallam continued this when he was born, then this was Khatamun Nabiyyin that appeared in the Ummah. And thereafter, the system and the chain continued up to this day. So yes, sometimes it gets weak in the Ummah. But to say and to think that it was a lesson that the entire Ummah forgot, this is a grave mistake, as it says, and he labeled it as haram also. Because it is all part of a continuous chain. And Mawlana mentions that Mawlana Saad Saab has made this grave mistake by claiming that the Ummah in totality had forgotten this, and Mawlana Ilyas Saab rahimahullah revived something that was forgotten by the entire Ummah. This system that Hazrat Mawlana Ilyas Saab rahimahullah brought about is definitely something that is good and has spread a lot of good in the world. But there are other ways also in which good used to be spread, like via the madaris and via the seats of learning. On the other hand, Hazrat Mawlana Ibrahim Devla Sahib rahimahullah explains it beautifully and in the correct manner, that the reason for this effort is not to revive the work, but is to revive deen. The fruit and the result must be revived. And Hazrat Mawlana Ibrahim Sahib hafizahullah also mentions this to the Arabs also in a very nice way, that going from one village to another village, just that, if going out is not reviving deen in your life, then you are not fulfilling the purpose of this work. If deen is not coming into your home, deen is not being revived in the home of your neighbors, but you are continuously going out, then this is the revival of the movement. As far as revival of deen, that is not taking place. To come out, the real maqsad is al-khuruj, to go out, min al-hawa ila al-huda, from desire, from following carnal desires, coming into the following the guidance sent by Allah subhanahu wa ta'ala via Nabiya Kareem sallallahu alayhi wa sallam. This is the actual maqsad of our work. Allah subhanahu wa ta'ala give us all tawfiq of implementing.
Ye afsus ki baat hai ke is azim shan mufid aur muhim aur zaruri kaam mein kaam karne walon mein ek iftiraq paida ho gaya. Ye paida nahi hona chahiye tha. ہونے کے بعد اسے ختم کرنا چاہیے تھا لیکن افتراق ہو گیا اور ختم بھی نہیں ہوا. یہ افسوس کی بات ہے. تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس حالات میں جو کرنا یہ ہے کہ ہم جو صحیح اصول پر جو ہیں ان کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے, اور جو گمراہی کی باتیں کرتے رہتے ہیں ممبر پر اجتماعات میں ان سے الگ رہنا ہے. یہ صاف بات ہے. اس میں اگر کوئی ابہام سے کام لیا گیا تو یہ ظلم ہوگا, امت پر ظلم ہوگا, کام پر ظلم ہوگا. جو گمراہی کی باتیں کرتے رہتے ہیں اجتماعات میں ممبر پر, ان سے الگ رہو, اور جو اصلاح کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ رہو. اور بعض لوگ اختلاف اور اشتراق سے ناراض ہو کر کام کو چھوڑ دیا. شورا والوں میں بہت سارے ہیں, آپ کے یہاں کیسا ہے ہمیں پتہ نہیں, ہمارے یہاں بہت سارے ہاتھ پاؤں وہ کر کے بڑھ گئے. کیوں؟ اختلاف. ارے جب اس میں انتشار ہو گیا, افتراق ہو گیا, تو اب تو تمہیں اور چنگا ہونا چاہیے, اور چنگا ہونا چاہیے تمہیں کام میں, بجائے چنگا ہونے کے بڑھ گئے, اور اہتمام سے تمہیں کام میں لگنا چاہیے. کیوں؟ تم اگر اہتمام سے کام میں نہیں لگتے ہو تو غلط راستے پر جو ہیں وہ تو چنگا ہیں. یہ طریقہ ہے, جو غلط راستے پر ہوتا ہے شیطان ان کو چنگا کرتے رہتے ہیں, وہ تو چنگا ہیں, تو لوگ ان کے ساتھ جائیں گے, لوگ ان کے ساتھ جائیں گے, گمراہی بڑھتی رہے گی. اور لوگ دلیل دیتے رہیں گے. ایک مولوی صاحب سے پرسوں یا بات ہو رہی تھی, کہہ رہے تھے کہ اتنی جماعتیں آ گئی وہاں, اب تک ایسا نہیں ہوا کسی اجتماع میں جتنا اجتماع دو سال پہلے مولانا سعد صاحب کے آنے پر, اس اجتماع میں اتنی جماعتوں کی خروج ہوئی. میں نے کہا یہ عالم کی بات ہوئی, یہ تو عوام کی بات ہوئی, جاہل لوگ اتنے لوگ آ گئے, اتنی جماعتیں آ گئی. اب پتہ نہیں عادت صحیح بھی ہے یا غلط ہے کتنی جماعتیں, اور رہے گا کہ ایک جماعت میں کتنے لوگ ہیں وہ تو الگ مسئلہ ہوا. لیکن میں نے کہا اگر اتنی جماعتیں واقعتاً آ گئی ہیں اور ہر جماعت میں بہت سارے لوگ ہیں, تو یہ حقانیت کی دلیل ہوئی, معیار ہی بدل دیا ہے. قریشی ہونا یہ دلیل ہو گیا, اور مرکز فلاں کے ہاتھ میں ہے یہ دلیل ہو گئی, خواب میں دیکھا کسی نے وہ دلیل ہو گئی. ہاں پتہ نہیں میں نے استخارہ کیا, استخارہ میں نظر آیا یہ دلیل ہو گئی. ارے استخارہ سے تمہیں کس نے کہا استخارہ کے ذریعے حق باطل تعین کرنے کی؟ حرام ہے استخارہ کے ذریعے حق باطل تعین کرنا, شرعی دلائل کی بنیاد پر حق باطل تعین ہوتی ہے. تب یہ ایک ابہام کہ بھائی یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح, ادھر جاؤ ادھر جاؤ, نہیں نہیں ایسا نہیں, یہ غلط بات ہے. اگر دونوں فریق غلطی پر ہے کسی کے ساتھ نہ جاؤ, سیدھی سی بات. دونوں فریق اگر ایسے ہیں گمراہی پر رہے تو کسی کے ساتھ جانا جائز نہیں ہے. نیا سوچو, اب نیا طریقہ سوچو کام کے, دین کے کام کے لیے. یہ طریقہ فیل, اس طریقے میں دو فریق ہو گئے اور دونوں فریق گمراہی کی باتیں پھیلاتا, اگر یہ بات ہے تو کسی کے ساتھ جانا جائز نہیں ہے. اور اگر ایک فریق گمراہی کی باتیں پھیلاتا اور ایک فریق میں کوشش جاری ہے کہ اصلاح ہو صحیح طریقہ ہو, تو اس کے ساتھ دینا ضروری ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. اور میں نے جیسا عرض کیا کہ چنگا ہونا چاہیے, شورا کے ساتھی کو کام کے کا اہتمام, کام کی طرف توجہ دینا ضروری ہے. کیونکہ اگر یہ نہ ہوا, یہ بھی ڈھیلے پڑ گئے, تو وہ تو ڈھیلے نہیں ہیں, وہ ہر جگہ چنگا ہیں جہاں تک مجھے علم ہے. تو اب آپ گویا کہ لوگوں کو وہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ادھر چلے جاؤ, یہ تو صحیح نہیں ہے یہ طریقہ. اللہ تعالی ہمیں اس کام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں چنگا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالی قبول فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
This is such a great work, and obviously it's no secret that thereafter a split occurred in this work. What happens thereafter? What should be done thereafter? He says, unfortunately, what happens, some people who were active in the work, when the split happened, then they then became despondent and left the work completely. So this is wrong. This is not the way to go. Rather, it is for you to revive the correct method and to follow those who are reviving the correct method, and to remain firm on this. This is what is wanted now. For a person just to get tired of this and become despondent and to give up the work, this is not what he was taught. Rather, we should remain firm on our way and inshallah revive the correct method and follow those that are reviving the correct method. When Maulana mentioned the mistake of Maulana Saad Sahib, he said Allah give him hidayat. But he says we should follow our elders and remain firm inshallah on this, and thereby spread that which is correct. Those that are spreading misguidance or any other movements that are spreading misguidance, like we abstain from those, we should abstain from anybody that is spreading misguidance and stick with the jamaat and the group and those that are spreading guidance. We should not be swayed by numbers. People make broad claims, but this work is not about numbers. This work is about getting results. And this is what we should be focused upon. For a person to follow whatever movement it may be, based on a dream, based on making istikhara and seeing a dream, and based on numbers, that is not how we are taught. Rather, this we will find those who are the authentic scholars, the reliable way, and follow that way. That is the correct procedure, inshallah, in such circumstances. So therefore, Maulana says again, his plea is that we should actually increase our effort and become more firm, inshallah, and revive the correct method. This is how we're supposed to react. He says, otherwise, if we do not do this and we also give up, then this calm will come to an end. Then the effectiveness of this work also will be lost. Then there may be a need to find some other way. So therefore the need is for us to not to give up, not to retire, so to say, but rather to continue and to remain firm. Allah subhanahu wa ta'ala grant us the correct understanding. Allah subhanahu wa ta'ala grant us the tawfiq. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها وأتمها علينا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمته.